الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, گزشتہ دو اجتماع سے آپ حضرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آج بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف پاک کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب کریم جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل پیدا فرمایا, اور ایسا بے مثل پیدا فرمایا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں جو انفرادی خوبیاں دوسرے انبیاء کرام میں موجود تھیں, سارے نبیوں کی ساری خوبیوں کو میرے مولا نے ایک ذات میں جمع فرما دیا, اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے, بہت خوبصورت تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم تو یہ تھا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری دنیا کی سیر کر کے سارے جہاں کی سیر کر کے جب لوٹے تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبریل تم نے کیا دیکھا؟ عرض کرتے حضور سب کچھ دیکھا, کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا, لیکن آقا آپ سا حسین کسی کو نہیں دیکھا, آپ جیسا جمیل کسی کو نہیں دیکھا. اور آپ حضرات اکثر یہ نعت سنا کرتے ہیں, یہ حمد سنا کرتے ہیں, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, اور اس میں آپ سنا کرتے ہیں, صبح و بدا من بلعته واللیل دجا من وفرته. آپ جانتے ہیں یہ صبح سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا کے روح انور کو کیا ہے, اور لیل سے مراد میرے آقا کی زلفوں کو مراد لیا گیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں نے گزشتہ اجتماع میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن باکمال اور بے مثال کو دیکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور اگر جسے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبہ کی زیارت اور دیدار کی تمنا ہو, علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے تفسیر روح البیان میں کہ وہ قرآن مقدس کی تلاوت بہت زیادہ وہ کرے, اور قرآن مقدس کو وہ دیکھا کرے کہ انشاءاللہ العظیم دیدار قرآن کے عوض میں مولا دیدار صاحب قرآن بھی عطا فرما دے. میں نے کیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے تذکرے کو اپنا موضوع بنایا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان, آج فرقہ باطلہ کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر رسول گرامی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو توڑنے کے لیے جو بھی چیزیں رسول اعظم سے منسوب ہیں ان چیزوں کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں. کبھی اذان سے پہلے درود شریف پر اعتراض, کبھی رسول اعظم کے لیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہونے پر اعتراض, کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے پر اعتراض, کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر اعتراض, کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اگر آپ نے لائٹنگ کر لی تو اس پر اعتراض, کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کی محفل آپ نے منعقد کر لی تو اعتراض. اور یہ اعتراضات اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ دادار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کمزور ہو جائے. یاد رکھو جب تک رسول اعظم کا ایک غلام بھی زمین پر زندہ ہے رسول اعظم کا تذکرہ جاری رہے گا. یہ وہ تذکرہ ہے کہ اس تذکرے ہی سے دنیا کا وجود بھی ہے اور اسی تذکرے پر دنیا میں رہنے والے انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے. آپ اندازہ لگائیں پورے قرآن مقدس کا جائزہ لیں, رب قدیر جل جلالہ کہیں اپنے محبوب کی عمر کی قسم یاد فرماتا ہے, کہیں رب قدیر اپنے محبوب کے روح وقت و حال کی قسم یاد فرماتا ہے, کہیں رب قدیر اپنے محبوب کے قدموں کی قسم یاد فرماتا ہے. آپ اندازہ کو لگائیے اللہ کو اپنے محبوب کے سراپا سے کتنا پیار ہے, آپ کی عمر شریف سے کتنا پیار ہے, کہ پورا قرآن مقدس در حقیقت رسول اعظم کی سیرت طیبہ کا اعلان کر رہا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مقدس کی جن آیت کی میں نے تلاوت کی, وقت دوہا واللیل اذا سجا, آپ اندازہ لگائیے وقت دوہا سے مراد مفسرین کرام روح مصطفیٰ کو لیتے ہیں, چمک کو لیتے ہیں, اجالے کو لیتے ہیں. آقا کا چہرہ نہایت ہی منور تھا, آقا کا چہرہ نہایت ہی حسین تھا, آقا کا چہرہ مبارک اتنا بارونق تھا کہ کسی اور معجزے کی ضرورت بھی نہ تھی. اگر سچے دل سے کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے روح زیبا کو دیکھ لیتا تو چہرے رسول کو دیکھنے کے بعد اگر اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی حقانیت اور سچائی موجود ہوتی تو روح مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا, رسول اعظم کے غلام ہونے کے لیے راضی ہو جاتا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دوہا سے مراد صبح بھی ہے, دوہا سے مراد چاشت کا وقت بھی ہے, دوہا سے مراد رسول اعظم کا روح زیبا بھی ہے, اور لیل سے مراد تاریکی ہے, لیل سے مراد اندھیرا ہے, لیل سے مراد رات ہے. اور صوفیاء کرام اور مفسرین کرام اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ لیل سے مراد جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا, اب آپ دیکھیں پہلے اجالا ہے یا تاریکی ہے, پہلے روشنی ہے یا اندھیرا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. آپ مجھے بتاؤ رب قدیر نے پہلے سرکار کے اجالے کی بات فرمائی, سرکار کے روح وقت دعا کی بات فرمائی, اور اس کے بعد رب قدیر نے تاریکی کی بات فرمائی. اب آپ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو وقت دعا کہہ کر پروردگار نے نور اور نکہت کی بارش جس رسول کے چہرے مبارک سے پوری دنیا کو مل رہی ہے اس اجالے کی اور اس روشنی کی بات کر رہا ہے. لیکن لیل کا معاملہ دیکھیں, دوہا ساعت کے لیے ہے, لیل ساعت کے لیے ہے, رات بڑی لمبی ہوا کرتی ہے. اے میرے پروردگار رات پہلے ہے یا اجالا پہلے ہے, تو آپ اندازہ لگائیں رات بعد میں ہے اجالا پہلے ہے. اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ رب قدیر جل جلالہ نے پہلے زلف رسول کا تذکرہ نہیں فرمایا, پہلے روح مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا اور بتایا سنو میرے محبوب پہلے آئے, ان کی تخلیق سب سے پہلے آئی, ان کا نور سب سے پہلے وجود میں آیا. اول ما خلق اللہ نوری, سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اب جب جب دنیا میں تاریکی چھائے گی, جب جب اندھیرا چھائے گا, تو اندھیرے میں بھٹکنے والے انسانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح مصطفیٰ جان رحمت مکے کی زمین پر تشریف لائے اور کائنات کو منور کر دیا, ہزار تمہارے سامنے اندھیرے پھیلے ہوئے ہو تم مدینے کی طرف رخ کر لو, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے ایک نور کی کرن تمہارے اوپر پڑے گی, سارے تمہارے اندھیرے چھٹے چلے جائیں گے. رات چاہے ہزار تمہارے اوپر, تاریخ
تاریکیوں کے بادل رات ہزار تمہارے اوپر تاریکیاں چھائے اور ڈھائے, لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ تاریکی سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما دیا, اندھیرے سے پہلے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو پیدا فرما دیا. اے فرش گیتی پر بسنے والے مسلمانوں, تمہارا دل اگر تاریخ ہو جائے تو مدینے کی طرف رخ کرو. امام میں اس کو محبت اسی لیے تو کہتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیل سے مراد رسول اعظم کی زلفیں ہیں, اور جانتے ہیں رات کالی ہوا کرتی ہے, رات سیاہ ہوا کرتی ہے. میرے آقا کی زلفیں بھی سیاہ تھی, میرے آقا کی زلفیں بھی کالی تھی. اللہ اکبر, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا عالم یہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ رسول اعظم کی زلفیں نہ بہت زیادہ سیدھی تھی نہ بہت زیادہ گھنگرول تھی, بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بس تھوڑی سی خمیدہ تھی اور اتنی حسین تھی کہ سرکار کے چہرے مبارک پر زلفوں کا عالم یہ تھا جیسے رات چھائی ہوئی ہو, تاریکی ہو, اور اس تاریکی میں جیسے چاند جگمگا رہا ہو, ایسے ہی سرکار کے روح زیبا پر چاند, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبا کا عالم یہ تھا کہ سر مبارک پر کالی کالی زلفیں تھی اور چہرے مبارک چاند کی طرح چمکتا دمکتا نظر آتا تھا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال کی بڑی عظمت ہے, آقا کے سر مبارک کی بڑی عظمت ہے, سرکار کے گیسوئے مبارک کی بڑی عظمت ہے. آپ جانتے ہو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بال مبارک کو صحابہ نے تقسیم فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں میں جن کی پرورش ہوئی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں جنہوں نے اپنے دس سالہ طویل عرصے کو گزارا, ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا تشریف لائے, اور منا سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جمرۃ العقبہ تشریف لے گئے. رمی کرنے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی, اور قربانی کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف لائے, اپنے خیمے میں تشریف لائے, اور اس کے بعد سرکار نے حجام کو طلب فرمایا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے بال کو ترشوائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دائیں جانب کے بال ترشوائے, اور ترشوانے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور ارشاد فرمایا, ابو طلحہ لو. اس کے بعد سرکار نے بائیں جانب کے بال ترشوائے, اس کے بعد حضرت ابو طلحہ کو بلایا, ارشاد فرمایا, ابو طلحہ لو, اور عنایت فرماتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا, اے ابو طلحہ اسے صحابہ میں تقسیم کر دو. یہ بخاری کی حدیث شریف ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آقا نے اپنے بال مبارک کو کیوں تقسیم فرمائے, آقا نے صحابہ میں تقسیم کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے کہ غریبوں کے پاس پریشانیوں کا کوئی حل ہو یا نہ ہو, یہ میرے بال مبارک ان کی پریشانیوں کا حل بن جائیں گے, یہ کوئے مبارک ان کی تکلیفوں کا نجات کا ذریعہ بن جائیں گے, یہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے میرے امتیوں کے پاس اگر کوئی ہتھیار ہو یا نہ ہو, یہ میرے موئے مبارک ان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیوی مجھے پیالہ دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بھیجی. میں گیا, جانتے ہو جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں انہوں نے بھیجا, میں نے پوچھا کیوں بھیج رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں جاؤ, جانے کے بعد حضرت ام سلمہ کو یہ پیالہ پیش کرنا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک شریف تھا. حضرت ام سلمہ کے پاس جب بھی کوئی بیمار آتا وہ پانی کا پیالہ لے کر حاضر ہوتا, چاندی کی نلی کے اندر وہ موئے مبارک ہوتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موئے مبارک کو اس پانی میں ڈبو کر دے دیتی تھی, جس مریض کو وہ پانی پلا دیا جاتا وہ مریض شفایاب ہو جاتا, اس مریض کی پریشانی دور ہو جاتی, وہ مریض روح بصحت ہو جاتا. کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سرکار کے منہ مبارک شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے, کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ منہ بناتے ہیں, کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سنو, ہم سنی ہیں اور رسول اعظم کے ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو جائے وہ ہماری پریشانیوں کا حل ہے, چاہے منہ مبارک شریف ہی کیوں نہ ہو, چاہے سرکار کے نالے شریف ہی کیوں نہ ہو. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو, آج منہ مبارک سے استفادے کی بات کی جائے تو شرک کی بات کہی جاتی ہے, مشرک ہونے کی بات کہی جاتی ہے. نادانوں, یہ تمہارے گھر کا فتویٰ ہو سکتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی عطا تو یہ ہے کہ صحابہ میں تقسیم کرو اور ام المؤمنین اس منہ مبارک شریف کے ذریعے لوگوں کی پریشانیوں کا حل فرماتے ہیں, اور جسے نظر لگ جائے, بیماری میں گرفتار ہو جائے, ام المؤمنین خود اس منہ مبارک شریف کو پانی میں ڈبو کر مریض کو عطا کرتی اور مریض شفایاب ہو جاتا اور ہنستے ہنستے چلا جاتا. صحابہ کے عقیدے پر قربان جائیے, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ منہ مبارک شریف سے کس طرح سے استفادہ کرتے جانتے ہو؟ ایک صحابی رسول نے عرض کیا, صحابہ کو وصیت فرمائی, فرماتے میرے ساتھیوں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو سرکار کے منہ مبارک شریف کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. آپ مجھے بتاؤ, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہوں نے صبح اٹھ کر مصطفیٰ جانِ رحمت کے روح پاک کی زیارت کی, جن کی عادت کریمہ رات سوتے وقت رسول اعظم کے روح ودوحا کو دیکھنا, وہ تو وصیت یہ فرمائیں کہ اس دنیا سے جاؤں تو بعد مبارک شریف کو میری زباں کے نیچے رکھ دینا. اگر ان چیزوں سے استفادہ شرک ہوتا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیسے کہیں گے؟ کیوں یہ عرض کرتے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں, جنگوں کا جائزہ لو, صحابہ کرام علیہ الرضوان کی فتوحات کا جائزہ لو, رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثاروں کی کامیابی کے اسباب کو تلاش کرو. خود حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں رسول اعظم کی بارگاہ سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا, جانتے ہو ایک موقع پر نستور پہلوان کے ساتھ جنگ یرموک کے اندر وہ مقابلہ کر رہے تھے, اور اس پہلوان سے مقابلے کے دوران آپ کے سر مبارک پر جو ٹوپی تھی وہ گر گئی, اور وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر سوار ہو گیا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو آواز دی, کہا ہے میرے ساتھی, میرے ساتھیوں مجھے ٹوپی دو, میرے ساتھیوں مجھے ٹوپی دو. ساتھیوں نے بڑھ کر سیدنا خالد بن ولید کو ٹوپی عطا کی, پلٹ کر سیدنا خالد بن ولید نے اس دشمن پر حملہ کیا اور تھوڑی ہی دیر کے اندر اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا. اس جنگ یرموک کے اندر جب اس شخص کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے قریب صحابہ ہوئے تو عرض کرنے لگے, اے خالد بن ولید, یہ تو بتاؤ تمہاری جان خطرے میں تھی اور دشمن تمہاری پشت پر سوار ہو چکا تھا اور تمہیں یہ چھوٹی سی ٹوپی کی فکر تھی کہ ٹوپی لاؤ ٹوپی لاؤ. عرض کر ارشاد فرماتے ہیں, سنو, تم بظاہر اس معمولی ٹوپی کی بات کر رہے ہو جسے تمہارے نزدیک خالی ٹوپی تم تصور کر رہے ہو, حقیقت میں اس ٹوپی میں میرے مصطفیٰ جامع رحمت کے بعد مبارک شریف ہیں. سنو, آج تک سیف اللہ نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ اپنی شجاعت کے بلبوتے پر نہیں, وہ مبارک مصطفیٰ کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کی ہے. اس ٹوپی کے اندر سرکار کی پیشانی مبارک کا ایک بال ہے جس کے سبب سے میں کامیابی حاصل کرتا ہوں, جس کے سبب سے میں کامرانی حاصل کرتا ہوں. میں قلت تعداد اپنے فوجیوں کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی میں کبھی میدان جنگ کے اندر شکست سے ہمکنار نہیں ہوتا. اس کی وجہ شجاعت نہیں ہے, اس کی وجہ فن حرب نہیں ہے, اس کی وجہ صرف مکین گنبد خضرا کے منہ مبارک شریف ہیں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وہ عقیدہ جو بریلی کے تاجدار نے آج سے ہمیں 100 سال پہلے عطا فرمایا, وہی عقیدہ آج حضرت خالد بن ولید کی زبان اقدس سے پوری دنیا کے انسانوں کو پیش کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اگر سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت و رضوانی رسول اعظم کے گیسو کا سہارا مانگا ہے محشر کے اندر کہ جب تپش محشر سے جب اس وقت پریشانی کا عالم ہو تو سرکار کے گیسو مبارک سایہ افکن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو کہہ کر امام نے اس کو محبت میں اگر یہ بات کہی ہے تو یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے, یہ حدیث سے ماخوذ عقیدہ ہے, یہ قرآن سے ماخوذ عقیدہ ہے, یہ صحابہ کی زندگی سے ماخوذ عقیدہ ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو, جس طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک شریف کی عظمت ہے, آپ اس کو یوں سمجھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک کو تقسیم فرمائے, صحابہ میں یہ بال مبارک تقسیم کر دیے گئے. اور جانتے ہو ایک تاجر کے حوالے سے ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے, ایک تاجر تھا, بے پناہ سرمایہ دار تھا, دولت کی کمی نہیں تھی, مال و زر کے معاملے کے اندر اپنے زمانے کا یکتائے روزگار تھا, دولت کی فراوانی تھی اور دولت کے اندر دولت کی کثرت کی وجہ سے اور اللہ اکبر لوگوں میں بڑا شہرا تھا, اور اس کے پاس جہاں دنیا کی یہ دولت تھی وہیں پر اس کے پاس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بال مبارک شریف تھے. ہوا یوں کچھ دنوں کے بعد زندگی کی سعادتوں کو وہ گزار رہا تھا, اچانک اس کے جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے اور وہ زندگی کو خیر بات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اب بات یہ آتی ہے, مالوں کی تقسیم کی بات آتی ہے, اس کے دو بیٹے تھے, دو بھائی بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے باپ کی دولت کی تقسیم کا معاملہ جب آتا ہے تو مال تقسیم ہو رہا ہے, مال برابر تقسیم ہو گیا, اب بات آتی ہے بال مبارک شریف کی, تو تین بال مبارک شریف تھے, بڑے نے چھوٹے سے کہا ایک تم لے لو دوسرا میں لے لیتا ہوں, دونوں نے ایک ایک لے لیے. اس کے بعد بڑے نے کہا تیسرے بال کے دو حصے کیے جائیں, ایک حصہ تم رکھو گے اور ایک حصہ میں رکھوں گا. اس تاجر کی نغنی سی اولاد, بھائی سنو میں سب دوبارہ کر سکتا ہوں, رسول کے بال مبارک کے دو حصے کیے جائیں یہ میں گوارا نہیں کر سکتا. بڑے بھائی نے برجستہ کہا اگر سرکار کے بال مبارک شریف سے تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ایک کام کرو تینوں بال مبارک شریف تم لے لو اور تمہارے حصے کی دولت بھی مجھے ادا کر دو. اس شخص نے برجستہ کہا مجھے منظور ہے, اور اس نے تینوں بال مبارک شریف قبول کر لیے اور ساری دولت اپنے بڑے بھائی کو دے دی. اب اس کی عادت کیا تھی, بڑا بھائی تجارت میں مصروف تھا اور یہ کیا کرتا, روزانہ تینوں بال مبارک شریف کے سامنے کھڑے رہ کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتا, استبراق اور تبرکان سے استفادہ کرتا, رسول اعظم کے منہ مبارک شریف کے سامنے کثرت سے درود و سلام اس کی زندگی کی سب سے بڑی عادت تھی, اور اسی میں وہ محو رہتا, کچھ دیر تجارت کر لیتا, زیادہ وقت درود و سلام میں گزارتا. اللہ اکبر, یہ چند لمحات گزارنے کے باوجود رسول اعظم کے منہ مبارک کے عوض کے اندر اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ یہاں بڑے بھائی کا مال گھٹتا گیا, اس کا مال بڑھتا گیا, اس کا مال گھٹتا گیا, اس کا مال بڑھتا گیا. عرصہ گزرا, کچھ دن گزرے تھے کہ وہ بھائی جو ہے وہ کمزور ہو گیا, اس کے پاس دولت بے پناہ ہو گئی. اور کچھ عرصے کے بعد جب چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا ہے, جس کے پاس سرکار کے بال مبارک شریف تھے, رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے اس شاہ کے خواب کے اندر تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہو اس چھوٹے سے بچے کی قبر پر حاضر ہو جائے اور جا کر کے اس کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. میں پوچھتا ہوں اس بچے کو یہ عظمت کس وجہ سے ملی, اس شخص کو یہ مرتبہ کیسے ملا, اس چھوٹے بھائی کو یہ مقام کیسے ملا؟ پتہ یہ چلا اس نے ساری دولت کو بال مبارک شریف کے مقابلے کے اندر کوئی اہمیت نہیں دیا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھو جو چیز میرے نبی سے منسوب ہو جائے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی, اس کا مقابلہ دنیا کا مال و زر نہیں کر سکتا. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جس چیز سے میرے نبی کو نسبت ہو جاتی ہے اس کا احترام چھوڑ دیتے ہیں, جس چیز سے میرے نبی کو نسبت ہو جاتی ہے آج اس کی تعظیم چھوڑ دیتے ہیں. جانتے ہو ایک بار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال مبارک شریف خود اپنے ہاتھ میں لے کر کے اعلان فرمایا کہ جس نے اس بال مبارک شریف کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھا میری عقل دنگ رہ گئی. ایک بال مبارک شریف کی عظمت اتنی زیادہ اور اس کو اذیت پہنچانے کی بات کی جاتی ہے. ہم روزانہ دیکھتے ہیں انسانوں کے جسم سے ان کے بال جدا ہوتے ہیں, آپ بھی بال کٹواتے ہیں, ہم بھی بال کٹواتے ہیں اور یہ بال گٹر کی زینت بن جاتے ہیں. بال کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے, بال کاٹتے وقت کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ روزانہ اپنے سروں کے, آپ اکثر اپنے سروں کے بال مڑواتے ہوں گے, آپ اپنی مونچھوں کے بال مڑواتے ہوں گے, کون سی تکلیف ہو جاتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے بال کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بال مبارک کی عظمت ایسی کیوں کر رہے, ذرا بتا تو دیں. نیدا آئے گی نادان جب دست رسول کسی دسترخوان سے لگ جائے تو اس دسترخوان کی عظمت اتنی عرف والا ہوتی ہے کہ جہنم کے دہکتے بے شولے اس دسترخوان کو نہیں جلا سکتے. تو جو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کے اندر سے نمودار ہوئے ہو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. بال تو اندر سے ہوگا کرتے ہیں, بال کا ظہور تو اندر سے ہوا کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, اور یقیناً بال کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, بال کی وجہ سے حیثیت پہنچتی ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آپ ہر شے کے حوالے سے آیات قرآنی کا مطالعہ کریں. قرآن مقدس میں رب قدیر نے ہر شے کی ایک حقیقت بیان فرمائی, ہر شے کی ایک خوبی بیان فرمائی, ہر شے کی عادت کو بیان فرمائی, ہر شے کی خاصیت کو بیان فرمائی. ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ, ہر چیز اپنے مولا کی تسبیح کرتی ہے, ہر چیز اپنے مولا کا ذکر کرتی ہے, ہر چیز اپنے مولا کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. اور جانتے ہو شے کسے کہتے ہیں؟ تو رب قدیر نے خود قرآن مقدس میں فرمایا اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون, جس چیز کے بارے میں مولا ارادہ فرمائے اور کہنے کون ہو جا اور وہ چیز وجود میں آ جائے. نہ تھی وجود میں آ گئی وہ شے, اور ہر شے کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کی تسبیح کرتی ہے. جانتے ہو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, چاہے پتھر ہو چاہے پرندے ہو, آپ قرآن مقدس کا جائزہ لیجئے. یہ پتھروں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پتھر بھی میرے قریب کی تسبیح کرتے ہیں. ان پتھروں کا عالم کیا ہے؟ یہ پتھر بھی خشیت الہی سے لرزتے ہیں. جب کبھی قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرو تو کیفیات پتھر آپ کے سامنے نمایاں ہو جائیں گے. جانتے ہو رب قدیر نے پتھر کے حوالے سے ارشاد فرمایا, یہ پتھر جو آپ پہاڑوں سے زمین کی طرف کبھی لڑکتے ہیں اور انسان کچل دیے جاتے ہیں, یہ پتھر کیوں پہاڑوں سے لڑکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, جب پتھروں پر اللہ کا ڈر غالب آ جاتا ہے تو یہ پتھر لڑک کر نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. پہاڑوں سے گرنے والا پتھر یوں ہی زمین کی طرف نہیں آتا, جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر بے پناہ غالب ہو جاتا ہے تو یہ پتھر لڑک کر زمین کی طرف آ جاتا ہے. یہ پتھر کی حقیقت ہوئی. آپ پرندوں کی حقیقت دیکھو تو جانتے ہو قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے طیور کے حوالے سے, قرآن کہتا ہے پہاڑ کے حوالے سے, قرآن کہتا ہے ہوا کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ الطَّيْرَ, آپ جانتے ہو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا گیا. اسی طریقے سے طیور پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں, پہاڑ خدا کی تسبیح کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھو یہ پر ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی قرآن مقدس میں سلیمان الریح, حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دی گئی اور یہ ہوا کیا کرتی ہے؟ اپنے مولا کی تسبیح بیان کرتی ہے. جانتے ہو یہ آگ کیا ہے؟ اس آگ کی کیفیت کو بھی آپ کو سمجھنا ہے. یہ آگ بھی یوں ہی نہیں اللہ کے حکم کی پابند ہے, آگ کے اندر بھی کچھ چیز موجود ہے. پروردگار نے جب آگ سے کہا تھا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, یہ آگ ٹھنڈی ہوتی نظر آتی ہے, بتائیے چلا یہ آگ بھی اپنے معبود کی پابند نظر آتی ہے. اس لیے کہ معبود کی تسبیح وہ کرتی ہے, معبود کے احکام کے خلاف ورزی وہ نہیں کرتی, ہر چیز اپنے مالک کی بڑائی بیان کرتی ہے. پتہ یہ چلا جب ہر شے معبود کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول کے بال مبارک شریف بھی اپنے مولا کی تسبیح کے اندر ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ہمارے بالوں کی اہمیت جدا ہے, اس لیے کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے بالوں پر گناہوں کے نشان ہوتے ہیں, ہمارے بالوں کے اندر گناہوں کے ناش ہوتے ہیں, لیکن میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہے, تارے کائنات کی کیفیت کیا ہے, دنیا کا انسان سوتا ہے وہ سو جایا کرتا ہے, میرے مصطفیٰ سوتے ہیں, دل یاد الہی میں مصروف ہوتا ہے. اس لیے رسول اعظم نے فرمایا میرے بال کو کسی نے اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس لیے کہ میرے بال جو ہیں وہ بھی مولا کے ذکر میں رتب النسان ہیں, میرے بال کیا ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں, میرے بال کیا ہیں پروردگار کی یاد کے اندر مصروف رہنے والے ہیں. اور عظمت کیوں نہ ہو میں آپ کو بتاؤں, پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جس نے رب کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے اپنے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی زلفوں کو کھول دیں گے, اور مولا جب زلفوں کو بکھرے ہوئے اپنے محبوب کی دیکھے گا تو محبوب کے اس انداز پر اسے پیار آ جائے گا اور ندا ہوگی میرے محبوب اب خلیل جنت من امتی کا من لا حساب علیہم, میرے محبوب جن امتیوں میں سے آپ کے امتیوں میں سے جن کا حساب نہیں ہوگا آپ خود انہیں جنت میں داخل کر دو, آپ خود انہیں جنت میں بھیج دو, خود انہیں جنت میں داخل کر دو. اے رسول گرامی وقار تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو تمہیں اگر کسی کے زلفوں کا اثیر ہونا ہے, کسی کی زلفوں سے محبت کرنا ہے, جانتے ہو دنیا کا انسان کسی عورت کی زلفوں کا گرفتار ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ پیارے کا غلام رسول اعظم کی زلفوں کا اثیر ہوتا ہے. سرکار کی زلفوں کی محبت, سرکار کی زلفوں کی عظمت, سرکار کی زلفوں کی قدر و قیمت جب تک سینے کے اندر موجود رہے گی اور ان زلفوں سے تم محبت کرتے رہو گے دنیا تمہارے قدموں کے اندر ایک لونڈی بن کر کے آئے گی اور اقتدار تمہارے قدموں پر بوسا دے گا, کامیابی تمہارے قدموں کا استقبال کرے گی. کیا ضرورت ہے آج دنیا کو رسول اعظم کی کریٹیسائز کرنے کی, کیا ضرورت ہے آج دنیا کو 1400 سال پہلے حاضی بن کر جلوگر ہونے والے مدینے گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے آواز کو کھولنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نگہبان ہیں, اس امت کی پریشانیوں کا حل ہیں, اس امت کے مدھاوا ہیں, اس امت کے غموں کو دور کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو, بہت اچھی طریقے سے دل و دماغ میں رکھو, یاد رکھو سائنس جتنی ترقی کر رہا ہے اس میں مصطفیٰ اتنا نکھر کر سامنے آ رہا ہے, سائنس جتنی ترقی کر رہا ہے اسلام کا حسن اتنا ہی بے نقاب ہو رہا ہے. دنیا جانتی ہے کہ اگر رسول اعظم کے لاحق دین کو اچھی طریقے سے انسانوں نے دیکھ لیا تو ہمارے قریب کوئی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں دنیا خوف زدہ اس لیے ہی ہے, دنیا پروپیگنڈا اسی لیے کر رہی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اصل اسلام انسان کو قوت فراہم کرتا ہے, محبت رسول انسان کو طاقت فراہم کرتی ہے. آپ کو میں بتاؤں اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان, ابھی امریکہ کی زمین پر ایک نیورولوجسٹ نے جو دماغ کا ماہر تھا جس کو اللہ عز و جل نے غضب کی صلاحیت عطا فرمائی تھی, وہ دماغ کے معاملے میں نہایت ہی ماہر, ممراض دماغ کے سلسلے میں اس کا جواب نہیں, اس شخص نے اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر کیا, دوست کوئی اور نہیں تھا مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا تھا, نبی آخر الزمان کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنے والا, وہ بندہ خدا اس نیورولوجسٹ کے ساتھ سفر کر رہا ہے, اچانک ایسا ہوا کہ دوران سفر نماز کا وقت آیا, اس مسلم ساتھی نے نماز ادا کی, دن میں 5 نمازیں اس نے اپنے دوست کے سامنے ادا کی, دوست نے اس کی 5 نمازوں کو دیکھا, دوسرے دن بھی دیکھا کہ نماز کے وقت وہ نماز ادا کر رہا ہے, رات جب دونوں بستر پر آئے تو اپنے دوست سے اس نے کہا یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا تم دن میں 5 مرتبہ یہ ہاتھ منہ دھوتے ہو, یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن تھوڑا سا ہاتھ جلا کر کے اپنے سر پہ تم پھیرتے ہو, آخر اس سے کیا فائدہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا سنو یہ میرا طریقہ نہیں, یہ میرے نبی کی تعلیم ہے, نماز سے پہلے وضو ضروری اور وضو میں سر کا مسا ضروری, میں یہ مسا کرتا ہوں. برجستہ اس نے کہا تو اس 1400 سال پہلے مکے میں پیدا ہونے والے نبی کی بات کر رہے ہو، ان کی تعلیم کی بات کر رہے ہو؟ ہاں دوست سنو، یہ میرے نبی کی عطا کردہ تعلیم ہے. اور شخص نے کہا، اس تمہاری عطا کو دیکھنے کے بعد میرا بھی کام یہ کہہ رہا ہے، آج کی تحقیق تو یہ کہتی ہے پاگل ہونے سے بچنا ہو تو دن میں کچھ مرتبہ ہلکے ہاتھوں سے ہاتھ گیلا کر کے اپنے بالوں پر پھیر لو، کبھی تم پاگل نہیں ہوگے. لیکن 1400 سال پہلے کس نبی نے یہ قانون عطا کیا ہو؟ ہم تسلیم کرتے ہیں وہ عام انسان نہیں، اللہ کا نبی بن کر کے ہی گل لگر ہوا ہوگا. میرے دوست، جس نبی کی یہ تعلیم ہے وہ نبی غلط نہیں ہو سکتے. آج مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں میں پاگلوں کی تعداد کیوں کم ہے. یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ اسی پیغام کا نتیجہ ہے، یہ اسی رسول اعظم کی سنت کا نتیجہ ہے، رسول کے ادا کا نتیجہ ہے. اے مسلمانوں، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، نہ گھبراؤ، آقا کے دامن کو تھام لو، ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا لو. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہاں بھی کامیاب اور محشر میں بھی مولا کامیابی سے بنا. میں نے یہ موضوع اسی لیے چھیڑا ہے تاکہ توجہ مدینے کی طرف ہو جائے. میں نے ان موضوعات کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ رسول اعظم کے چہرے مبارک سے محبت ہو، زلف مصطفیٰ سے محبت ہو، قدم مصطفیٰ سے محبت ہو، رسول اعظم کے دست اقدس سے محبت ہو. جب سراپا میرے نبی سے محبت ہوگی تو ایک دن خود میرے نبی خواب میں اپنا جلوہ دکھا کر تمہاری قبر کو، تمہارے دل کو، تمہارے محشر کو روشن فرما دیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، بہت ضرورت ہے اپنی اولاد کو ان چیزوں کی تعلیم دو. اپنی اولاد کے دلوں میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سرکار کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. دنیا کی کوئی طاقت صحابہ کا کچھ نہ بگاڑ سکی، اس لیے کہ چہرے میں، نگاہوں میں حسن مصطفیٰ تھا، دلوں میں محبت مصطفیٰ تھی. جہاں جاتے تھے کامیابی ان کے قدموں کا بوسہ دیتی. آج اگر ہم بھی اس طرف مائل ہو گئے تو مولا اپنے صحابہ کا صدقہ بھی عطا فرمائے گا اور کامیابی اور کامرانی سب کا نام فرمائے گا. رب قدیر ہم سب کو زلف بندے میرے مصطفیٰ پیارے کی زلفوں کا اسیر بنائے، ان کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے. میری گزارش ہے آپ آیا کریں، ساتھیوں کو لایا کریں تاکہ دل مدینے کے تاجدار کی محبت میں گرفتار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہم سب کے سینے کو رسول اعظم کی محبت کا مدینہ بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.